الكتاب والسنة والعفافين، فإن كان ما تقول حقا فسيحلف موزع قدم جهادين، وقد كنت أعلم أنه خالد ولم أكن أظن أنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت حينه لغصصت عن قدميه.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. ہرقل نے ابو سفیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے متعلق بھی سوال کیا تھا، اور حضرت ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ سکھاتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور بتوں کی پوجا کرنے سے وہ ہم کو روکتے ہیں، نماز سچائی اور پاک دامنی کا وہ حکم دیتے ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں، اگر ان مبارک تعلیمات کو ہم دیکھتے تو اس کا ایک شعبہ ہے حقوق اللہ کے متعلق، کہ بندہ اللہ کے حقوق کو پورے طور پر ادا کرنے والا ہو، جیسے کہ یوں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا مت کرو۔ دوسرا شعبہ ہے مخلوق کے حقوق کے متعلق، مخلوق کے حقوق میں جیسے کہ یوں کہا جائے کہ پاک دامنی کے ساتھ رہو، سچائی کے ساتھ رہو، اس لیے کہ سچائی کا فائدہ دوسری مخلوق کو پہنچتا ہے، دوسری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور کس بکا نقصان دوسری مخلوق کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسرا پہلو ہے خود انسان کی اپنی ذات، اپنی ذات جیسے کہ پاک دامنی، کہ انسان اگر اپنے آپ کو پاک دامن رکھے گا تو بے شمار برائیوں سے اس کی حفاظت رہے گی۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات تین حصوں پر تقسیم ہوئی، خالق کے حقوق، مخلوق کے حقوق، اور خود اپنی ذات کے حقوق۔ اور جو آدمی یہ تینوں طرح کے حقوق کو نبھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ حقیقی معنی کے اندر عبادت کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ اب جب پوری بات آ چکی تو ہرقل کہنے لگے فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ صحیح سچی ہے، تو عن قریب و نبوت کا دعویٰ کرنے والے میرے دونوں قدم کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے، یعنی ملک شام، یروشلم، اس پورے علاقے کے، یا پورے رومان امپائر کے وہ مالک بن جائیں گے۔ اور جیسا کہ عرض کیا تھا، وہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مکمل ہوا۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، ہرقل کہہ رہے ہیں میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ نبی ظاہر ہونے والے ہیں، آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، مجھے یہ بات اچھی طریقے سے معلوم تھی۔ یہ جو ہرقل نے کہا کہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ آخری نبی آنے ہی والے ہیں، کیسے کہا؟ کس بنیاد کے اوپر کہا؟ پہلا سبب ہے اس جملے کا سابقہ آسمانی کتابوں کی شہادت، کہ سابقہ آسمانی کتابوں کے جو علوم ہرقل کے پاس تھے اس کی روشنی کے اندر یہ جواب دیا کہ مجھے یہ یقین تھا کہ آخری نبی انقریب اب ظاہر ہونے والے ہیں. نمبر دو، احوال عادیہ کی بنیاد کے اوپر کہ جب دنیا فیض نبوت سے ایک طویل عرصے تک محروم ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کسی نہ کسی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت. اور اب اس وقت دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے 600 سال سے حلوم وحی سے محروم ہو چکی ہے اور دنیا کے اندر جہالت کا دور دورہ ہو چکا ہے. یہ اسباب عادیہ ہے کا اس کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے مجھے یقین ہے کہ اب اس نبی کے خروج کا زمانہ قریب آ گیا ہے. تیسری چیز، قرائن عقلیہ کی بنیاد کے اوپر، چونکہ ہرقل نجوم کا بڑا ماہر شخص تھا اور نجوم اور ستاروں کی چال کے اوپر اس کی بڑی گہری نظر تھی، کا وہ ستاروں کی نقل و حرکت اس کی بنیاد کے اوپر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ بھئی اب وہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ آ چکا. اب یہ ایک مستقل فن ہے نجوم کا، اور اس کے اندر ہم یقینی طور پر تو کوئی بات کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے ماہرین کچھ قرائن اور آثار بتلاتے ہیں. جیسے کہ آج بھی جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ کچھ قرائن کی بنیاد کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر دوسرے مذہب کے لوگ اس چیز کو بہت عقیدت سے مانتے ہیں کہ آج یہ ستارہ فلاں برج میں گیا، فلاں ستارہ فلاں برج سے نکل گیا، فلاں ستارے کی چال ایسی رہی، اس لیے یہ ہوگا وہ ہوگا. اس طرح روزانہ اخبار کے اندر بھی ایک حصہ ہوتا ہے روزانہ کہ جس کے اندر یہ ستاروں کی چال کی بنیاد کے اوپر کیا کیا احوال ہونے والے ہیں اور کیا ہوگا، اس کے لیے جو ہے یہ لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ہرقل اس فن کا بڑا ماہر آدمی تھا، اس لیے یہ تین اسباب جمع ہو گئے تھے، ایک کتب سماویہ کی شہادت، نمبر دو اسباب عادیہ، اور نمبر تین قرائن عقلیہ. اس کی بنیاد کے اوپر وہ یقین سے کہہ رہا ہے وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ وہ زمانہ قریب آ گیا کہ وہ آخری نبی ان قریب ظاہر ہوں گے. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ آخری نبی تم لوگوں میں سے ہوں گے. وہ آخری نبی تم عربوں میں سے ہوں گے، منکم کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ خیال تو تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن عرب جیسی پسماندہ قوم، عرب جیسی امی اور جہالت زدہ قوم، ان میں آخری نبی آئیں گے، کا یہ تو میرا خیال ہی نہیں تھا. دیکھیے دراصل بات کیا تھی کہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت مسلسل خاندان بنو اسرائیل میں چلی آ رہی تھی. اس لیے ہرقل اور دوسرے لوگوں کا خیال یہی تھا کہ آخری نبی بھی خاندان بنو اسرائیل میں مبعوث ہوں گے. ان کو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ خاندان بنی اسماعیل میں آخری نبی آئیں گے. تو ہرقل کا یہ تصور تھا کہ بنو اسرائیل کے اندر آخری نبی مبعوث ہوں گے. اس لیے کہا کہ میرا تو کوئی ایسا خیال بھی نہیں تھا. بہرحال یہ بھی ایک دنیا کے اندر بڑا خطرناک جھگڑا رہا ہے. یہود بہت بڑی تعداد میں ملک شام سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ اور اس کے اطراف میں آ کر آباد ہو چکے, اور ان کے آباد ہونے کا مقصد تھا آخری نبی کا استقبال کرنا. انہوں نے تورا انجیل کے اندر جو علامات پڑھی تھی, پیشین گوئیاں پڑھی تھی, اس کی روشنی کے اندر انہوں نے آخری نبی کی ہجرت گاہ مدینۃ المنورہ یثرب کا ہونا ان کو معلوم تھا, اس لیے ہجرت کر کے یہاں آ گئے. قبیلے بنو نضیر, قبیلے بنو قریظہ, قبیلے بنو قینقاع اور خیبر, یہ سارا علاقہ جو یہودیوں سے آباد تھا وہ آخری نبی کے انتظار میں. لیکن جب آخری نبی کی بعثت ہوئی تو انہوں نے محض ضد اور حسد میں ماننے سے انکار کر دیا. ضد کس بات کی؟ کہ بھائی لمبے عرصے سے نبی خاندان بنو اسرائیل میں آ رہے ہیں, یہ آخری نبی کیوں خاندان بنو اسماعیل میں آئے؟ اس ضد کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. یہ عجیب و غریب خاندانی تعصب یہودیوں کے اندر رچا بسا ہوا تھا. ایسے آج بھی جو ہندو مذہب میں بنیادی کتابیں سمجھی جاتی ہیں وید, وہ وید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. وید میں ایک لفظ معروف ہے, کلکی اوتار, نراشیش, یہ سب الفاظ محمد اور احمد کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں, آخری اشدت کے معنی کے اندر استعمال ہوئے ہیں. تو آج بھی ان کی مذہبی کتابوں میں قرآن, قرآن پاس ہے قرآن, اس کے اندر بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عبارتیں موجود ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر بنو اسرائیل کو انتظار تھا, لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں آئے, اس حسد کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو ہرقل کہنے لگے, ولم اکن اظن انہ منکم, میرا یہ خیال نہیں تھا کہ آخری نبی تم عربوں جیسی پسماندہ قوم میں آئیں گے. لیکن چلو اللہ کا فیصلہ, اللہ نے پسماندہ عربوں میں بھیج دیا, ہمیں تو ماننا ہی ماننا ہے ان کو. اب کیا کہہ رہے ہیں, فلو انی اعلم انی اخلص الیہ, اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میں اس نبی کی خدمت اقدس کے اندر پہنچ سکتا, اخلص الیہ, اس نبی کی خدمت میں پہنچنے کا مجھے یقین ہوتا کہ میں اس نبی تک پہنچ سکوں, لَتَجَشَّمْتُ, تو میں تکلیف اٹھا کر کے بھی پہنچ جاتا, لِقَاءَهُ, ان کی ملاقات کے واسطے, یعنی تکلیفیں برداشت کر کے بھی اس نبی کی ملاقات کے لیے میں ضرور بے ضرور حاضر ہو جاتا. لَتَجَشَّمْتُ, اس کا دوسرا ترجمہ ہے, میں ہجرت کر کے نبی کی ملاقات کے لیے مدینۃ المنورہ ضرور پہنچ جاتا. یہ ہرقل نے جو جملہ کہا کہ مجھے یقین ہوتا کہ میں اس نبی تک پہنچ سکتا تو میں تکلیف اٹھا کے بھی آتا, لیکن دوسرا جملہ مقدر ہے, مجھے یقین ہے کہ میں اس نبی تک پہنچ نہیں سکوں گا. اس لیے کہ یہ سارے عیسائی لوگ ہیں, ان کو اگر پتا چلے گا کہ میں اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہوں, مسلمان ہونے جا رہا ہوں, آخری نبی کی نبوت تسلیم کر رہا ہوں, مجھے قتل کر ڈالیں گے, مجھے مار ڈالیں گے, مجھے مدینہ اس نبی تک پہنچنے بھی نہیں دیں گے, اس سے پہلے حکومت چھین لیں گے اور مجھے قیصر کے معزز عہدے سے معزول کر دیں گے، اس لیے میں نہیں آ رہا. یہ میری ایک معذوری ہے کہ اس نے اپنی معذوری کا اظہار کیا. لیکن شراح کرام نے یہاں بہت اچھی بات فرمائی کہ ہرک لتا یہ خیال سراسر غلط تھا کہ نبی کی خدمت میں اگر پہنچ سکنے کی میرے میں استطاعت ہوتی تو آتا، سراسر غلط. اس لیے کہ اسلام کی برکت سے سلامتی ملتی ہے. حضرت عدی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا عدی اسلم تسلم، ایمان لے آؤ سلامت ہو جاؤ گے. لہذا اس کے دل میں جو یہ ڈر تھا وہ فالتو ڈر تھا. اگر وہ ہجرت کر کے ہمت و جرأت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس کے لیے حاضر ہوتا تو بہت بہت تو کیا ہوتا، حکومت سے معزول کر دیا جاتا. باقی اللہ اس کی جان کو سلامت رکھتے، وہ ایمان کی سعادت سے مالا مال ہوتا. اور اگر قتل بھی کر دیتے لوگ تو آخرت کی حیات جاویدانی تو پا لیتا کہ آخری نبی کی نسبت پر وہ قتل کیا گیا، کتنی بڑی سعادت مندی اس کو حاصل ہو جاتی. تو کہا ہم اس کے اس جملے سے متفق نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی ہم کوتاہی سمجھتے ہیں کہ اس نے خدمت اقدس میں حاضری کی ہمت نہیں کی. پھر کہا ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، اور اگر میں آخری نبی کے پاس پہنچتا تو میں ان کے دونوں قدم کو دھوتا. یہ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے ہرقل بادشاہ. دونوں قدم کو دھوتا، اس کا ایک مطلب حقیقت ہے کہ واقعی میں اس نبی کے قدموں کو دھوتا. اور بعضوں نے اس کو خدمت سے کنایا مانا ہے کہ آخری نبی کے پاس آ کر ان کی میں خدمت کرتا، اور بعض شرائع کرام نے اس کو غلامی سے کنایا مانا ہے کہ میں دونوں قدم دھوتا یعنی ان کا غلام بن جاتا، ان کی غلامی میں اختیار کر لیتا. یہ ساری باتیں حضرت ہرقل کے ساتھ حضرت ابو سفیان کی ہو رہی ہے بھرے دربار کے اندر. جب ہرقل نے خط بھیجنے والے نبی کے متعلق پوری معلومات حاصل کر لی، اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا، مکمل بات واضح ہو گئی، تب اس نے خط مانگا کہ لاؤ کہاں ہے وہ خط، اب میں اس کو پڑھتا ہوں. جی ثم دعا، پھر ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک منگوایا جس کو بھیجا تھا حضرت، جس کو لے کر بھیجا گیا تھا حضرت دہیے قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے، یعنی مدینہ سے وہ خط لے کر چلے تھے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس زمانے کے دستور کے مطابق قیصر جیسے بڑے بادشاہ کو ڈائریکٹ وہ خط نہیں پہنچا سکتے، بیچ میں واسطہ کس کو بنایا تھا؟ بسرا کے گورنر کو، یعنی بسرا کا علاقہ یہ قیصر روم کے ماتحتی میں آتا تھا. جیسے کہ سمجھو کہ ہمارے یہاں دلی کی مرکزی حکومت ہے، گجرات صوبہ اس کی ماتحتی میں آتا ہے، تو یہاں بھی ایک جو ہے اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، اور وہ دلی کی مرکزی حکومت کے ماتحت ہوتا ہے. اس طریقے سے ہرقل کی قیصر روم کی جو عظیم سلطنت اس کا ایک صوبہ ایک علاقہ مصرا کا اور اس کا گورنر تھا یہ حارث ابن ابی شمر الغسانی حارث ابن ابی شمر الغسانی وہ بصرا کے گورنر تھے تو حضرت دہیہ قلبی نے وہ خط لے کر کے حارث کو دیا کہ یہ گورنر صاحب وہ خط پیش کریں گے ہرقل قیصر روم کو گویا چھوٹوں کا واسطہ بنا کر بڑوں کے پاس وہ خط بھیجا جاوے پھر ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک منگوایا الذی بعث بہ جس خط کو دہیہ قلبی کے ساتھ بھیجا گیا تھا الی عظیم بصرا بصرا شہر کے عظیم المرتبت گورنر کی طرف اور جو ہے وہ گورنر حارث تھے فدفعہ عظیم بصرا الی ہرقل بصرا کے عظیم المرتبت گورنر حارث نے وہ خط ہرقل کو پہنچایا یہ مدینۃ المنورہ اور دمشق کے درمیان میں بصرا شہر ہے اور وہ اس پورے علاقے کا حارث گورنر تھا تو حضرت دہیہ نے لے جا کر حارث کو دیا حارث نے ہرقل کو وہ خط مبارک پہنچایا بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت عیسائی تھے ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ جو ہے واسطہ بنے تھے حارث سے خط لے جا کر ہرقل کو پہنچانے کے واسطے اس طریقے سے فقرأہ اب ہرقل نے اس خط کو پڑھنا شروع کیا اب جو خط کو پڑھنا شروع کیا تو دیکھیے مضمون کا انداز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے خط لکھواتے تھے یہاں بھی بات یہی ہے کہ خط اس نے ترجمان کے ذریعے سے پڑھوایا چونکہ عربی میں خط لکھا ہوا تھا اور وہ خط عربی کا ہرقل کے بس کی بات نہیں تھی تو اس نے ٹرانسلیٹر کو کہا کہ بھئی یہ خط پڑھو اور اس میں جو بات لکھی ہے وہ مجھے سناؤ تو ترجمان کے ذریعے سے سنا فإذا فيه خط مبارک کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے معلوم ہوا کہ خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت ہے چاہے خط کاغذ اور قلم کے ذریعے لکھو چاہے واٹس اپ پر میسج لکھو چاہے ای میل کرو چاہے کسی بھی جدید طریقے سے کسی کو خط تحریر بھیجو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور اب تو ایسی چیزیں لکھنا بہت آسان وہ تو اندر ریڈی ہی ہوتا ہے پیسٹ کر کے لگانا ہی ہوتا ہے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ سنت ہے اب بعض حضرات یوں سوچتے ہیں کہ بھئی کافر کو غیر مسلم کو لکھیں گے وہ ادب کرے نہ کرے ارے بھائی اس طرح ادب اور بے ادبی کی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں لکھتے حضور نے تمام شاہان اعظم جو بے ایمان دے ان پر جتنے بھی خطوط لکھے تمام خطوط کے شروع کے اندر بسم اللہ لکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں سوچا کہ بھائی وہ بے ادبی کریں گے نہ کریں گے اس لیے ہمیں بھی لکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ بات بھی یاد رہے کہ 786 کافی نہیں بہت سے لوگ 786 کا عدد لکھ دیتے ہیں تو اس سے سنت ادا نہیں ہوگی پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور بعض حضرات اختصار کر کے باسمہ ہی تعالی لکھ دیتے ہیں تو یہ جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے اولا یہ ہے کہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے اور باسمہ ہی تعالی میں بھی ایک گڑبڑی کیا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ با کو سین کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں با سین میم ہا، یہ غلط رسم الخط ہے. با کو الف کے ساتھ جوڑ کے الگ لکھو اور سین میم ہا الگ لکھو اور تعالی الگ لکھو، یہ ہے رسم الخط کا صحیح طریقہ. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ، یہ خط محمد جو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے آیا ہے. اب اس سے آداب سیکھو. خط لکھنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا نام صاف لکھے تاکہ سامنے والے کو تعارف ہو جائے کہ یہ خط لکھنے والی ہستی کون ہے. اب بہت سارے لوگ نام ہی نہیں لکھتے، ایسے ہی خط روانہ کر دیتے ہیں، وہ جو ہے ایک قسم کا چوری کا معاملہ ہے کہ یہ چوری ہے کہ اپنا نام نہیں لکھا. اپنا پورا نام لکھو کہ یہ پوسٹ بھیجنے والے صاحب کون ہیں، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پوسٹ بھیجو ہی مت بغیر نام کی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نام لکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ہر خط لکھنے والا صاف صاف اپنا نام لکھے تاکہ تعارف ہو جاوے. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر تم اپنا صاف نام نہیں لکھو گے تو خط پڑھنے والے کو ذہنی الجھن ہوگی، کس نے لکھا ہوگا، کون لکھنے والا ہوگا. اور ایک مسلمان کو آپ خاموخا ذہنی الجھن میں ڈالنے کا ذریعہ بنو گے، جو غلط طریقہ ہے. اسی لیے صاف صاف لکھ دینا چاہیے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا نام لکھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کے مقابلے میں بہت بڑے تھے، اسی لیے حضور کو حق پہنچتا تھا کہ وہ آپ اپنا نام گرامی پہلے لکھے. مسئلہ فقہا نے اس پر یہ لکھا ہے کہ آپ جس کو خط لکھ رہے ہو اگر وہ واقعتاً لکھنے والے کے مقابلے میں بڑا آدمی ہے تو پہلے مکتوب الیہ کا نام لکھا جا سکتا ہے، بعد میں کاتب اپنا نام لکھے. اور ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ، جیسے کہ آپ اپنے کسی استاد کو خط لکھو یا کسی اور بڑے ناظم صاحب کو خط لکھو تو پہلے ان کا نام لکھو بعد میں اپنا لکھو، یہ بھی جائز ہے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا نام پہلے لکھا اسی لیے کہ آپ ہر اعتبار سے بہت بڑے تھے، تو یہ شکل کی بھی گنجائش ہے. اور بہت سے لوگوں نے ایک اور طرز اپنایا ہے کہ نام لکھنے کے بجائے وہ دستخط کرتے ہیں، اور دستخط بھی ایسی گول مول مول گول کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کون سا آپ کی دستخط ہے، آدمی الجھتا ہی رہتا ہے. جیسے وہ دستخط گول مول ہوتی ہے، دماغ بھی ایسا ہی گول مول چکراتا ہے کہ یہ ہے کس کی دستخط. یہ طریقہ بھی غلط طریقہ ہے. کسی طرح بھی دوسرے کو ایزا مت پہنچاؤ، یعنی جس طرح اپنے قول سے ایزا مت پہنچاؤ عمل سے بھی ایزا مت پہنچاؤ. اور یہ اس طرح گول مول دستخط کرے کہ نام کا پتہ ہی نہ چلے اور سامنے والا بیچارہ مستقل الجھن میں رہے، یہ ہے کس کی دستخط، کیا لکھا ہے نام اس میں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، یہ بھی ایک طرح کی ایزا رسانی ہوگی جو شریعت کی نظر کے اندر مذموم ہے، ناپسندیدہ طریقہ ہے. صاف صاف اپنا اس طرح دستخط کرو کہ سامنے والا سمجھ جاوے آپ کا نام یہ ہے، یہ طریقہ اپنانا چاہیے. من محمد عبد اللہ، سبحان اللہ، حضور نے اپنا نام اس طریقے سے لکھا کہ عیسائیت کے غلط عقیدوں کی جڑ کاٹ دی، چونکہ عیسائی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کہتے ہیں، ابن الالہ کہتے ہیں، ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، یہ سارے عقیدوں کی جڑ کاٹ دی کہ میں محمد ہوں، لیکن اللہ کا بندہ ہوں. اس طرح عیسائیوں کے غلط عقیدوں کی آپ نے اصلاح فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مخلوق کے لیے سب سے اونچا جو مقام ہو سکتا ہے وہ مقام عبدیت ہے, کہ وہ اللہ کا بندہ بن کر کے رہے. اسی لیے حضور نے خط کے شروع میں ہی اپنی عبدیت کا اظہار فرما دیا. دیکھیے واقعہ اسراء اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا, اور اسراء یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام ملا جو مقام کسی نبی کو نہیں ملا. جب اس کا تذکرہ ہوا وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدی, وہاں بھی مقام عبدیت کا تذکرہ فرمایا. قرآن جیسی عظیم الشان کتاب دینے کا تذکرہ فرمایا, وہاں بھی مقام عبدیت. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب, تو بندے کے لیے بہت اونچا مقام ہے مقام عبدیت, جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے ذریعے سے ظاہر فرمایا. یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھنا کہ رسالت کے مقابلے میں عبدیت مقام اونچا بتلایا جاتا ہے. مقام رسالت مقام عبدیت, اس میں عبدیت کو اونچا مقام بتلاتے ہیں. اسی لیے کلمہ شہادت میں بھی عبدیت پہلے ہے, واشہد ان محمدا عبده ورسوله. شرع فرماتے ہیں کہ رسالت تو ایک ذمہ داری کا نام ہے, وہ کوئی مقام نہیں, ذمہ داری کا نام, اور عبدیت یہ مقام کا نام ہے. تو کہا کہ عبدیت جو ایک بڑا اونچا مقام ہے اس کا تذکرہ پہلے ہوا, اور رسالت جو ایک ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کا تذکرہ بعد کے اندر. من محمد عبد اللہ و رسولہ, کہ یہ خط محمد جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہے ان کی طرف سے یہ خط بھیجا جا رہا ہے. بس عجیب بات ہوئی کہ جیسے خط کا مضمون پڑھنا شروع ہوا, ہرقل کا بھائی اور بھتیجا وہاں دربار کے اندر موجود تھا, اور وہ ایک دم گرم ہو گئے, خطروں کو پھاڑ دو, جلا دو اس خط کو. ہرقل نے پوچھا کیوں تم اتنے گرم ہو رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ خط پھاڑ دو جلا دو. کہتے ہیں نا کتلی سے چائے سے زیادہ کتلی گرم, اس طریقے سے ہوا. بھائی کیوں؟ تو کہنے لگے کہ آپ تو سلطنت روما کے عظیم ترین انسان ہو اور دنیا کی ایک عظیم سلطنت کے مالک ہو, تو اول آپ کا نام لکھنا چاہیے. تو یہ شخص خط لکھنے والے نے آپ کا نام پہلے نہیں لکھا اور اپنا نام پہلے لکھا. ایسے خط کو پڑھنا نہیں چاہیے, پھاڑ دینا چاہیے. جب بھتیجے اور بھائی کی بات سنی تو ہرقل نے کہا وہ اللہ کے نبی ہے اور نبی سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں, اسی لیے جو انہوں نے اپنا نام اول لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. اس نے اپنے بھائی اور بھتیجے کی بات کو بھرے مجمع کے اندر رد کر دی, مسترد کر دی. یہ ہرقل کی حقیقت کے اعتراف کی بات ہے. پھر الی ہرقل عظیم الرومی, گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مکتوب الی کا نام لکھا کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل جو رومی سلطنت کا صاحب عظمت آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, بڑی شخصیت ہے, اس کے نام کے اوپر یہ خط ہے. الی عظیم الرومی, معلوم ہوا کہ پہلے کاتب اپنا نام لکھے پھر مکتوب الی کا نام لکھے تو بات مکمل ہو جائے. اب یہ کسی بھی شکل میں ہو جائے, مثلا ہمارے یہاں جو لفافے میں بھیجنے کی ترتیب ہے تو لفافے میں آگے کی طرف تو کر کے لکھیں گے کہ کالو ابن لالو کو ملے فلاں جگہ کے اوپر, اور پیچھے فرام لکھتے ہیں تو وہاں بھی نام اپنا آ گیا. تو یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ لکھنے والا کاتب کون اور مکتوب الیہ کون, اس کی یہ بھی ایک شکل بن جاتی ہے. غرض یہ کہ کسی بھی شکل کے اندر کاتب اور مکتوب الیہ دونوں کی وضاحت صاف صاف ہو جانی چاہیے. تو لکھا کہ الہی رقل عظیم الرومی, کہ یہ ہرقل جو رومیوں کا عظمت والا ہے, بڑا آدمی ہے, بڑی شخصیت ہے, اس کے نام کے اوپر یہ خط لکھا گیا ہے. اس پر بھی بھتیجے اور بھائی کو غصہ آیا ہرقل کے, اور کہنے لگے کہ یہ کاتب یعنی محمد عبداللہ کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں, ان کی عبارت نہیں پڑھنی چاہیے. ہرقل نے پوچھا کیوں, کہا انہوں نے لکھا عظیم الرومی, کہ روم کی عظیم شخصیت, یوں لکھا, یوں لکھنا چاہیے مالک الرومی, جو روم کے مالک ہے, روم کے سلطان ہے, روم کے بادشاہ ہے, روم کے جو ہے سب سے زیادہ اہم تصرف کرنے والی شخصیت ہے, ایسے القاب لکھنے چاہیے. انہوں نے القاب لکھنے کے اندر بھی کمی کی ہے. یہ بھائی بھتیجے نے دو بارہ اشکال کیا. ہرقل نے کہا کہ نہیں, غلط بات ہے, ملک حقیقت میں اللہ کا ہے, یہ پورا رومان امپائر حقیقت میں اس کے مالک اللہ ہے, لیکن چونکہ میں یہاں کا ایک جو ہے بادشاہ ہوں, اس لیے لوگوں نے مجھے اس طرح ملک مالک وغیرہ کے نام سے متعارف کرا دیا ہے, ورنہ نبی نے جو میرے لیے لفظ لکھا بالکل صحیح لکھا ہے, لہذا تم دونوں کو خاموں کا گرم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو عظیم الروم والے لفظ کے اوپر بھی بھائی بھتیجے کو اشکال تھا, لیکن ہرقل نے وہ اشکال کی طرف بھی دھیان نہیں دیا, کہ نہیں نبی نے جو لکھا ہے میرے بارے میں بالکل صحیح لکھا ہے. یہاں سے ایک مسئلے کا استنباط ہوا کہ غیر مسلم جو کسی منصب کے اوپر ہو تو اس کو اس کے منصب کے مناسب حال القاب اور آداب کے ذریعے سے یاد کرنا جائز ہے. غیر مسلم کو اس کے منصب کے مناسب حال القاب اور آداب کے ساتھ یاد کرنا جائز ہے. جیسے کہ آپ کے پاس کوئی وزیر آ گئے تو بھائی یہ ہمارے صوبہ گجرات کے منسٹر ہے فلانے شعبے کے, اور جو ہے یہ اس طرح ہے, ان کے القاب آداب اس طرح بیان کرنا جائز ہے. ایک زمانے کے اندر جب ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی تو ایک انگریز وائسرائے مشٹن دارالعلوم دیوبند دیکھنے کے لیے گئے تھے, تو دارالعلوم نے اس کا استقبال کیا, اور استقبالیہ پیش کرنے کی ذمہ داری تحریری شکل میں امام المحدثین حضرت علامہ کشمیری کے حوالے ہوئی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں اس کے لیے استقبالیہ مضمون لکھنے بیٹھا تو بہت دیر تک الجھا ہوا رہا کہ بھئی اس کے آگے میں کیا القاب لکھوں, اس لیے کہ یہ وہی ظالم ہے جس نے کانپور کی مسجد میں مسلمانوں پر گولیاں چلوائی تھی, اسی لیے دل نہیں چاہا کہ کسی ظالم کے لیے کوئی القاب استعمال کیے جائیں. اب وہ آ بھی رہا تھا وائسرائے دارالعلوم میں, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو لکھنا تھا. تا سوچتے سوچتے میرا ذہن منتقل ہوا اسی حدیث ہرقل کی طرف, اور پھر میں نے اس کے لیے جو ہے القاب لکھ دیے, اور دل مطمئن بھی تھا کہ یہاں ایک بے ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم الروم کے لفظ سے یاد کیا ہے, اس لیے اگر میں بھی اس کے لیے ایک دو القاب لکھ دوں تو اس کی شرعاً گنجائش ہوگی. اور پھر جو ہے حضرت شاہ صاحب نے اس کے لیے جو استقبالیہ لکھا اس میں اس کے لیے ایک دو القاب لکھ دیے. یہ تھا ہمارے اکابر کا اتباع سنت کا معاملہ, کہ تحریر اور استقبالیہ پیش کرنے کے اندر بھی لفظ بلفظ پر وہ لوگ غور کرتے تھے کہ کوئی غلط اور نامناسب لفظ استعمال نہ ہو جائے. کا اس حدیث پر ذہن گیا اور اطمینان بھی ہوا کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ صحیح لکھ رہا ہوں. باقی آج القاب و آداب کی دنیا کے اندر جو ہے 100% سیل چلتا ہے, دنیا کی دکانوں میں
چالیس ٹکا تیس ٹکا سیل چلتا ہے، الفاظ و آداب کی دنیا میں 100% سیل چلتا ہے جب انجمن کے جلسے ہوتے ہیں، اور اس وقت کے اوپر یا کسی مہمان کے استقبال کے لیے جو کلمات بولے جاتے ہیں تو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ اتنے کلمات کی جامع شخصیت ہے کہاں، یعنی خود وہ شخصیت سوچتی ہے کہ میں واقعی ہوں اس کا حامل، مصداق ہوں کہ نہیں ہوں، ایسے ایسے القاب اور آداب، یعنی وہ ہوا میں اڑنے لگے، اس طریقے کے القاب بے تحاشا استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ اکثر اس میں حقیقت سے دور ہوا کرتے ہیں، حقائق سے اس کا کوئی تعلق ہوتا نہیں ہے. ایک مرتبہ جو ہے حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب ڈابھیل سالانہ جلسے میں تشریف لائے تھے، تو میں الاؤن سرنگ کرتا ہوں وہاں، تو میں نے ان کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر دیے بیان سے پہلے، تو بیان شروع کرتے ہی فرمایا یہ سارے الفاظ کے اوپر ظلم گایا گیا ہے، یہ الفاظ بھی موقع بے محل استعمال ہوئے ہیں، اور الفاظ کا بھی موقع بے محل استعمال کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے، تو اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ بھائی کسی مہمان کا اب استقبال کرو تو محتاط الفاظ جو واقعی ان کے اوپر صادق آتے ہو، یہ نہیں کہ جو الفاظ صادق نہیں آتے وہ بھی ان کے لیے، بھائی امام الفن تب فن کا ایما رہے گا، وہ تو سب قبرستان میں جا کے سو گئے، لیکن پھر بھی امام الفن اور محدث زمان، فقیہ ملت، فقیہ دوران، اور وہ بیچارے نے کبھی نور الاذان نہیں پڑھی اور ان کو فقیہ ملت اور فقیہ دوران کے القاب دیے جاوے، تو یہ الفاظ پر ایک طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے. تو الٰہی رقل عظیم رومی، کہ یہ خط ہرقل کے نام پر جو رومیوں کا عظیم المرتبت شخص ہے، سلام علی من اتبع الہدا، یہ ہدایت پر آنے کی اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، اس جملے کے ذریعے اس کو ہدایت پر آنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اس جملے کا ترجمہ دیکھو، ایک ترجمہ، اگر تو واقعی ہدایت پر ہے تو سلامتی کا مستحق ہے، اے ہرقل اگر تو واقعی ہدایت پر ہے تو سلامتی کا مستحق ہے. اور دوسرا عام ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سلامتی ہو اس شخص کے اوپر جو ہدایت کی اتباع کرے، اور دوسرا ترجمہ اگر تو واقعی ہدایت پر ہے تو سلامتی کا مستحق ہے، اس میں ہدایت قبول کرنے کی اس کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تو سلامتی چاہتا ہے عذاب قبر سے، سلامتی چاہتا ہے جہنم کی آگ سے، تو ہدایت ایمان کو قبول کر لے تو تجھے سلامتی مل جائے گی. یہ ہیں غیر مسلموں کو سلام کرنے کا طریقہ، سلام علی من اتبع الہدا، کہ غیر مسلم کو سلام کرنا پڑے تو اس طریقے سے سلام کرے کہ جو بھی ہدایت کی اتباع کرے وہ جو ہے اس کے لیے سلام ہو. اما بعد، یہ بھی ایک مستقل سنت عمل ہے، اما بعد لکھنا اور پڑھنا اور بولنا. فإني أدعوك بدعاية الإسلام، میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. معلوم ہوا کہ دعوت جس طریقے سے زبان سے ہوتی ہے، تحریر سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے، تو دعوت باللسان، دعوت بالتحریر، دعوت بالعمل، یہ تینوں طریقے دعوت کے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. یہ دعوت کا طریقہ تحریری ہوا کہ آپ نے خط کے ذریعے سے ہرقل کو ایمان کی دعوت دی، اسلم تسلم، یہ جوامع الکلم کے قبیل سے، اسلم تسلم جوامع الکلم کے قبیل سے، کہ اے ہرقل تو اسلام لے آ، سلامتی پا جائے گا. سبحان اللہ، بعض طرق کے اندر تکرار بھی ہے، یہاں پر اسلم تسلم کے اندر تکرار بھی آئی، یہاں ایک ایک جملہ ہے. اب تکرار جن روایتوں کے اندر آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر لکھا، تو اس کا ایک مقصد ہے تاکید کہ تو اسلام لائے گا تو حقیقت کے اندر سلامتی تجھے ملے گی، تو اسلام لائے گا حقیقت میں سلامتی ملے گی، تو تکرار برائے تاکید. اور بعض حضرات نے تکرار کا مطلب یہ لیا ہے کہ پہلی مرتبہ کا اسلم تسلم ایجاد اسلام کے لیے ہیں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور دوسری مرتبہ اسلم تسلم کہنا یہ اسلام پر جمنے کے لیے. تو ایک اسلم تسلم ایجاد اسلام کے لیے اور دوسرا اسلم تسلم اسلام پر اثبات جمنے کے واسطے. یہ ہے تکرار کی حکمت. یُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے ڈبل ڈبل اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی تجھے دوہرا اجر عطا کریں گے. یہ ایک ترجمہ ہوا. دوسرا ترجمہ سمجھو، تثنیہ کبھی کثرت کے معنی میں بھی آتا ہے. اگر تثنیہ بمعنی کثرت لے وے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالی تجھے بے حساب اجر اور ثواب عطا کریں گے. مرتین کثرت کے معنی میں، اگر تو ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالی تجھے بے حساب اجر اور ثواب عطا کریں گے. تو ڈبل ثواب دیں گے یا بے حساب اجر اور ثواب دیں گے؟ اور ایک ترجمہ اس کا یوں بھی کہتے ہیں، بار بار اللہ تجھے اجر ثواب دیں گے. اگر تو ایمان لے آئے گا یہی رکھ لا، اللہ تعالیٰ تجھے بار بار اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرتین کیوں؟ کہ ڈبل یا کثرت سے یا بے حساب یا بار بار، ایسا کیوں؟ نمبر ایک، سابقہ شریعت پر ایمان اور شرع محمدی پر ایمان، یہ دوہرا ایمان ہو جائے گا یہ رکھ لگا، کیونکہ پہلے سے وہ عیسائی تھا اور اب ایمان لائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اوپر. اس دوہرے ایمان کی وجہ سے اس کے لیے مرتین اجر کی فضیلت سنائی گئی. دوسری توجہ سمجھو، چونکہ تو ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے تو تو ایمان لائے گا تو تجھے دیکھ کر کے ملک کی رعایا بھی ایمان لے آئے گی، پبلک بھی ایمان لے آئیں گی، تو تجھے تیرے ایمان کا بھی ثواب ملے گا اور تجھے دیکھ کر کے پبلک عوام رعایا جو ایمان لائے گی اس کا بھی تجھے اجر ملے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتین فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ، اور اگر تو نے ایمان لانے سے اعراض کیا تو تیرے اوپر پبلک کا گناہ عائد ہوگا. ایک ترجمہ یہ، اگر جو تو نے ایمان لانے سے اعراض کیا تو رعایا اور پبلک کے بھی ایمانی کا گناہ بھی تیرے اوپر آئے گا. دوسرا ترجمہ، اگر جو تو نے ایمان لانے سے اعراض کیا تو کاشتکاروں کا کسانوں کا گناہ تیرے اوپر عائد ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کی جامعیت دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی اور ترہیب بھی دی. ترغیب کیا دی؟ کہ اگر تو ایمان لائے گا دوہرا اجر پائے گا، یہ ترغیب ہو گئی. اور ترہیب کیا ہو گئی؟ کہ ایمان نہیں لائے گا تو پوری پبلک کی بے ایمانی کا گناہ تیرے اوپر عائد ہوگا، یہ ترہیب بھی ہو گئی. اور وہی مضمون اچھا ہوتا ہے جس میں وعدہ بھی ہو وعید بھی ہو، ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو، بشارت بھی ہو اور ڈرانا بھی ہو، دونوں ہونا چاہیے. دو طرفی مضمون ہوتا ہے وہ زیادہ مؤثر ہوا کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ عالی دیکھو، فَإِن تَوَلَّيْتَ، فرمایا کفرت نہیں فرمایا، کہ اگر تو کفر کرے گا یہ لفظ استعمال نہیں فرمایا، چونکہ کفر سے یاد کرنا ایک طرح کی برائی سمجھی جاتی ہے. کفر سے یاد کرنا ایک طرح کی برائی سمجھی جاتی ہے. اسی لیے آپ نے کفر کا لفظ نہیں کہا, تولیت کا لفظ کہا. آج بھی لوگ ناراض ہے کہ ہم کو کیوں کافر کہا جا رہا ہے, ہمارے لیے لفظ کافر استعمال مت کرو. اس وقت بھی لوگ یہی آواز لگا رہے ہیں, تو اس طرح کے الفاظ سے لوگوں کی دل شکنی ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتے وقت پر اس لفظ کو استعمال نہیں فرمایا. اسی لیے ایک مسئلہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کسی مجوسی کو, کسی یہودی کو اگر کافر کہنے سے اس کو ناگواری اور تکلیف ہوتی ہو تو یہ لفظ سے خطاب کرنا جائز نہیں ہے. کسی مجوسی کو, کسی یہودی کو, بے ایمان کو تم کو اے کا بڈے ادھر آ, اے کافر چائے لیا, اس کو ناگواری ہوتی ہو تو یہ لفظ استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. ایسے الفاظ استعمال کرو کہ جس سے اس کو ناگواری نہ ہوئے, اس کا دل نہ ٹوٹے, ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے. اب یہ یریسین کیا لفظ ہے وہ سمجھو. یہ جمع کا صیغہ ہے, یریسن فعیلن کے وزن کے اوپر واحد آتا ہے اور یریسین اس کی جمع ہے. اس کا ایک معنی آتا ہے کسان, کاشتکار, اور دوسرا معنی آتا ہے زمیندار, جن کے پاس زمین کھیتی کی بکثرت ہو. تو زمیندار اور کسان دونوں جو ہے اس کے معنی نکلتے ہیں. اس لفظ سے یہ نکالا ہے کہ ہرق لکی ماتحتی میں جو رعایا اور پبلک تھی وہ زیادہ کسان لوگ تھے. ہرق لکی رعایا میں زیادہ تر لوگ کسان تھے, اس لیے کہا گیا کہ کسان لوگ یعنی پبلک اگر ایمان نہیں لائے گی تو اس کا گناہ بھی تیرے اوپر عائد ہوگا. دوسرا مطلب سمجھو, خدام مراد لیا ہے, نوکر چاکر, اس لیے کہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور باقی لوگ اس کے خادم چاکر ہوا کرتے ہیں. تو یریسین کا معنی خدام, چاکر, تیرے ماتحت یہ سب لوگ. نمبر تین, بعض حضرات کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے, یریسین عیسائیوں کا ایک مستقل فرقہ ہے, اور وہ فرقہ ذرا معتدل العقیدہ فرقہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. اس فرقے کا نام ہے فرقہ یریسین, اور کہتے ہیں کہ وہ موحد کہلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم موحد ہیں. تو یہ یریسین یا تو کاشتکار, یا ایک خدام, یا ایک زمیندار, یا ایک عیسائیوں کا ایک مستقل فرقہ, یہ سارے معنی یہاں پر لینا ممکن ہے. اس لیے کہ اگر یہ بڑا آدمی ہرقل جیسا ایمان لاتا تو یہ سب ملک میں ایمان پھیل جاتا, ایمان کی بہار چل جاتی. اس لیے بھائی بہت سی مرتبہ کرنا یہ پڑتا ہے کہ بڑوں پر محنت کرو تاکہ وہ ہاتھ میں آ جاوے تو ان کے ماتا چھوٹے بدرجے اولا ہاتھ میں آ جاوے, اور بڑے ایک پر محنت کر لی تو اس کے ماتحت لوگ فٹافٹ فٹافٹ جو ہے ہمارے قابو کے اندر آ جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا تاکہ ہرقل ایمان لاوے تو روم کے اکثر علاقوں میں ایمان کی دعوت چل پڑے. اس لیے حضور نے اس کو ترغیب ترہیب دونوں کے ذریعے سے آمادہ کیا. پھر آپ نے خط مبارک کے اندر قرآن کی آیت لکھی, یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, اے اہل کتاب. دیکھیے قرآن کے اس طرز کو سیکھو اور اپناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ والی آیت کا انتخاب کیا جو سامنے والوں کو قریب کرنے کا ذریعہ بنے.
سامنے والا چاہے ہمارا کتنا بھی کٹر دشمن کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ملے گا، اسی رشتے کو سامنے رکھ کر کے اس کو دعوت دو. اب یہاں سامنے والا بادشاہ عیسائی ہے، اور عیسائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی عظیم سلطنت کا بادشاہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے اندر وہ پہلو اختیار فرمایا جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان قدرے مشترک ہے، قدرے مشترک، اس کو حضور نے سامنے رکھا. اسی لیے جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہندو لوگ ہو ان کو ہم بات کریں تو کہہ رہے ہمارے ہم وطن بھائی، کہ بھائی ہمارا اور ان کا وطن ایک ہی ہے، ایک ملک میں ہم ساتھ رہتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ جو سامنے والے کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے وہ استعمال کرنا چاہیے. تو قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جن کو اصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتاب دی گئی، اگرچہ بعد میں انہوں نے اس کی تحریف کر ڈالی. اس وقت تو وہ اہل عتاب ہے، لیکن قرآن نے اصلیت کے اعتبار سے ان کو خطاب کیا یا اہل الکتاب کے ذریعے سے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. یعنی جس مضمون میں تورات، انجیل، زبور، قرآن چاروں مشترک ہے، جس مضمون میں حضرت موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشترک ہے، سب کی دعوت میں یہ باتیں ہیں. کون سی بات ہے وہ؟ اللہ نعبد الا اللہ. یہ ہیں کلمتن کی تفسیر. تعالوا الی کلمہ جو حضور نے قرآن میں فرمایا گیا اس کی تفسیر کیا، اللہ نعبد الا اللہ، کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہ اللہ نعبد الا اللہ. دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہیں اس میں کہا گیا کہ اللہ نعبد الا اللہ. اب آپ کے ذہن میں ایک اشکال آنا چاہیے کہ یہ وہ عیسائی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ مانتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے ساتھ معبود مانتے تھے، ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، حالانکہ وہ تو تین خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، تین خدا کا تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، پھر کیسے یہ مشترک کلمہ رہا اللہ نعبد الا اللہ؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. تو اس کا جواب ذہن کے اندر رکھو کہ عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ معبود مانتے تھے، یا اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یا یہ کہ اللہ کا شریک مانتے تھے، تو اس عقیدے کے ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہم موحد ہیں، ہمارے تثلیث والے عقیدے کی وجہ سے ہماری توحید پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے. ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں تو اس سے ہماری توحید متاثر ہوتی نہیں ہے. اس لیے دیکھو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ان کے جو عقیدے اور اعمال ہے ان عقیدے اور اعمال کو اسلام سے نکلنے کا وہ سبب اور ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ان عقیدوں اور اعمال کے ساتھ خود کو وہ لوگ مومن سمجھتے ہیں. جیسے کہ گمراہ فرقوں کو لے لو، کہ بہت سے گمراہ فرقے ہمارے اندر ایسے ہیں کہ ان کے عقائد اور اعمال مشرکانہ ہیں، ایمان سے نکالنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. تو یہ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ غلط عقیدہ رکھا، اس کے باوجود وہ خود کو موحد مانتے تھے، اس ان کے زعم کے اعتبار سے آیت کے اندر خطاب کیا گیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور اس کی دلیل میں ایک بات یاد رکھنا کہ عیسائی لوگ عقیدے تثلیث کے باوجود اپنے آپ کو
مسلمان اور مومن مانتے تھے اس کی دلیل آپ نے جلالین شریف کے اندر سورہ آل عمران کے شان نزول کے اندر پڑھا ہے کہ جب نجران کے نصارہ کا وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مذہبی امور پر مباحثہ ہوا, جب مباحثہ مکمل ہونے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی, تو ان عیسائیوں نے کیا جواب دیا, ہم تو مسلمان ہے ہی, ہم کا مسلمان نہیں ہے, کیا آپ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو معلوم کیا ہوا کہ غلط عقیدے کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے, مسلمان مان رہے تھے, اس اعتبار سے یہاں پر ان کو خطاب کیا گیا. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور ہم میں سے بعض بعض کو اللہ کو چھوڑ کر کے آقا نہیں مانیں گے, یعنی ہم مالک آقا معبود اللہ ہی کو مانیں گے اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانیں گے نہیں. آپ نے روایت پڑھی ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم پہلے عیسائی جب ایمان لائے تو ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سوال کیا تھا کہ حضور یہ جو عیسائیوں کے لیے قرآن کے اندر کہا گیا کہ انہوں نے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو علماء کو پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا رکھا ہے, تو کہا یہ کیسے کہا گیا قرآن کے اندر, ہم تو اپنے ربیوں کو علماء کو راہبوں کو رب مانتے نہیں تھے, پھر قرآن نے کیسے کہا اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا جامع جواب دیا تھا, ادھی ایک بات بتاؤ کہ تمہارے علماء تمہارے راہب تمہارے پادری لوگ تمہیں کوئی بات کہہ دیتے تھے تو تم ان کی بات کو اللہ کا حکم اور شرعی فیصلہ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہاں حضور, ہمارے راہبین اور ہمارے علماء کوئی بات کہہ دے رہے تو اس کو ہم یہ مانتے تھے کہ یہ شرعی فیصلہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. کیا کبھی تم نے ان سے پوچھا کہ آسمانی کتاب میں اس کا حکم ہے نہیں ہے؟ نہیں, آسمانی کتاب کا حوالہ تو ہم نے نہیں مانگا, بس علماء نے راہبوں نے جو کہہ دیا ہم مان لیا کہ یہی اللہ کا حکم ہے. کہا یہی تو ہے ان کو رب ماننا کہ تمہارے علماء تمہارے راہب تمہیں کوئی بات کہہ دے وے تو تم اس کو حکم الہی سمجھ لیتے تھے, اور آسمانی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے کہ نہیں کبھی تم نے حوالہ نہیں پوچھا. آج تو ہماری یہاں ایک معمولی آدمی بھی مفتی صاحب کے پاس فتویٰ لینے کے لیے آئے گا, معمولی سی مسئلے بھی وہ پوچھے گا تو نیچے لکھے حوالے کے ساتھ مدلل جواب عنایت فرماوے, وہ لکھتا ہے ہر مستفتی کہ حوالے کے ساتھ مدلل جواب عنایت فرماوے. چھوٹی سی مسئلے ہوگی پریکشا چلاتا ہوگا ناظرہ نہیں آ رہا, لیکن لکھے گا حوالے کے ساتھ مدلل جواب. کہا یہ چیز ان عیسائیوں کے یہاں نہیں, ان کے یہاں تو یہ کہ آسمانی کتاب سے کوئی تعلق نہیں, ان کے علماء نے اپنے طور پر جو کہہ دیا وہ فائنل بات ہوتی تھی. کا بس یہی ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. تو کہا یہ آپس میں ایک دوسرے کو رب مت مانو, رب مت مانو یعنی رب کے درجے کے اندر مت پہنچا دو, کہ حکم شرعی کی طرح ان کی بات کو مت مانو. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور روگردانی کرو گے تو صاف صاف کہہ دو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہے, ہم تو اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرتے ہیں. یہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک کا مضمون. دیکھو پورے خط کے اوپر غور کرو, کوئی بھی زائد بات نہیں ہے, ایک لفظ بھی زائد اور فالتو نہیں, بالکل جو ہے بنیادی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب ہماری تو بات بھی نہیں, ہماری تو تحریر بھی لغویات سے بھری رہتی ہے. میں خیریت سے ہوں, آپ بھی خیریت سے ہوں گے, اور جو ہے آج یہاں بارش بہت ہوئی، ہوائیں بہت چلی، کرے بھی پڑے تھے نہ پترے بھی اڑ گئے، نہ مدرسے میں کل لائٹ دین پھول بھی ہو رہی تھی، اس طرح کی باتیں لغویات سے بھری ہوئی ہماری باتیں اور ہماری تحریریں ہوتی ہیں. اور اب یہ دیکھو ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے. دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت سے خط شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس میں کاتب کا نام ہے، مکتوب الیہ کا نام بھی ہے، پھر اس کے بعد بنیادی مضمون اسلام کی دعوت ترغیب اور ترہیب کے ساتھ وہ موجود ہے، بس مضمون مکمل. تو اس طرح انسان کا خط ہونا چاہیے، اس لیے ہمارے اکابر کے جو خطوط چھپے ہوئے ہیں وہ دیکھنے چاہیے، ان حضرات کے خطوط لکھنے کا جو طرز ہے اس میں کیسی جامعیت ہوتی ہے، اس میں کیسی افادیت ہوتی ہے، کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی، مکتوبات حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب، اور ہمارے بعد کے اکابر کے بھی خطوط چھپتے رہتے ہیں فارسی میں، اردو زبان کے اندر، جس کے اندر علوم اور معارف کا خزانہ بھرا ہوا ہے. تو ان مکتوبات کا بھی مطالعہ ہونا چاہیے، کبھی کبھی پڑھنا چاہیے. جی بس. قال ابو سفیان، حدیث شریف کے راوی حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، فلما قال ما قال، جب ہرقل کو جو کہنا تھا سوال جواب سب ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھ کر کے ہرقل فارغ ہو گئے، تو ہرقل کے سامنے شور شرابہ بڑھ گیا، ایک ہنگامے کا ماحول کھڑا ہو گیا، پورے دربار کے اندر شور مچ گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شور کیوں مچ گیا، تو جواب یہ ہے کہ ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی جو تعظیم کی وہ ان عیسائیوں کو چبھی، چبھن ہوئی. دوسرا یہ کہ اس نے اسلام کی طرف جو اپنا رجحان بتلایا، کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں، پھر وہ آخری نبی عنقریب میرے ملک پر بھی ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، یہاں تک وہ پہنچ جائیں گے، اس طرح کے جو الفاظ کہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے اور حضور کے خط کی تعظیم اور اسلام کی طرف جو اپنا رجحان بتلایا، اس سے عیسائیوں نے ہنگامہ مچایا، عیسائیوں کو وہ چیز بہت بری لگی. کتاب رہتی تھی میری، اردو کتاب، علامہ زرنوجی کی تعلیم المتعلم کا ترجمہ، صوفی عبداللہ کو پوچھو